بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، زندگی کا ڈھنگ ہونا چاہیے، زندگی کا ڈھنگ ہونا چاہیے، زندگی کا ڈھنگ ہونا چاہیے، بے قیادت زندگی اچھی نہیں، بے قیادت زندگی اچھی نہیں، زندگی میں موت ہونی چاہیے۔
بظاہر آپ شعر کے ظاہر پر پریشان ہو گئے کہ صاحب زندگی اور موت دو چیزیں ایک جگہ کیسے جمع ہوتی ہیں۔ ہم اکثر اپنے بزرگوں کے خطابات میں سنتے ہیں فنائیت کا مضمون، آپ اس شعر کو اس فنائیت کے مضمون کو سامنے رکھ کر سنیے۔
زندگی میں موت ہونی چاہیے، زندگی میں موت ہونی چاہیے، زندگی میں موت ہونی چاہیے، زندگی ہی زندگی اچھی نہیں، زندگی ہی زندگی اچھی نہیں، موت پر بھی موت آنی چاہیے، موت پر بھی موت آنی چاہیے، موت پر بھی موت آنی چاہیے، اس کی دائم زندگی اچھی نہیں، اس کی دائم زندگی اچھی نہیں۔
آگے حضرت نے دعا کے مفہوم پر ایک شعر عرض کیا ہے، غور فرمائیے۔
مانگیے پھر مانگیے پھر مانگیے، 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 مانگ میں شرمندگی اچھی نہیں، مانگ میں شرمندگی اچھی نہیں، معصیت میں شرم ہونی چاہیے، معصیت میں شرم ہونی چاہیے، معصیت میں شرم ہونی چاہیے، شرم میں شرمندگی اچھی نہیں، شرم میں شرمندگی اچھی نہیں، معصیت سے زندگی نمکین ہے۔
لیکن یہ شعر ساتھ صرف ظاہری الفاظ کو دیکھ کر کہیں ہم شعر سے غلط مفہوم نہ نکالیں، اس طرح کے اشعار کو جب تک ہم بزرگوں کی صحبت میں اور خاص احادیث شریفہ کے پس منظر میں ہم نہیں سمجھیں گے تو اس وقت تک شعر کے ذریعے سے صحیح مفہوم تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اور شعر سے غلط نتیجہ نکال کر کہیں ہم بزرگوں کو بدنام نہ کر دیں۔
معصیت سے زندگی نمکین ہے، معصیت سے زندگی نمکین ہے، معصیت سے زندگی نمکین ہے، صرف پھیکی زندگی اچھی نہیں، صرف پھیکی زندگی اچھی نہیں، رہتے ہیں پوشیدہ اصحاب کمال، رہتے ہیں پوشیدہ اصحاب کمال، رہتے ہیں پوشیدہ اصحاب کمال، ہر جگہ تابندگی اچھی نہیں، ہر جگہ تابندگی اچھی نہیں، برمحل تابندگی ہے بندگی، برمحل تابندگی ہے بندگی، برمحل تابندگی ہے بندگی، بے محل تابندگی اچھی نہیں، بے محل تابندگی اچھی نہیں۔
آخری شعر آپ ملاحظہ فرمائیں، ابھی حضرت مغرب سے پہلے ارشاد فرما رہے تھے اپنے خطاب کے درمیان کہ ہم کو اپنے نفس کی پاکیزگی کی اور اس کی اصلاح کی فکر و کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں،
نفس و دل کچھ پاک کر لیجئے غلام، 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 گندگی ہی گندگی اچھی نہیں، گندگی ہی گندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، ہمارے اجتماعات میں، مجالس میں جو نظمیں، جو نعتیں، جو اشعار، جو حمد پڑھی جاتی ہیں، یہ بالکل مختلف ہوتی ہیں عام جگہوں پر سنائے جانے والے نظام سے. یہاں حمد سنیں گے تو یہاں معرفت کے باب کے دروس اس میں ہوں گے, یہاں نعت سنیں گے تو اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات, خصوصیات, اس کے تقاضے سامنے ہوں گے. یہاں نظمیں اور اشعار آپ سنیں گے تو وہ تعلیمات و ہدایات سے معمور اور پر ہوں گی, اس لیے ان کی حیثیت بھی ایسی ہی سمجھنا چاہیے جیسے مجلس میں ہونے والا بیان ہوتا ہے. اس کے سنائے جانے میں ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ تقریر پوری یاد نہیں رہتی, نظم آسانی سے یاد ہو جاتی, یا کچھ اشعار آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں تو اس میں جو سبق ہے اس کو دہراتے رہنے میں مدد ملتی. مثلاً ابھی آپ حضرات نے سنا, بے اصولی زندگی اچھی نہیں. میری زندگی گزارنے کا کوئی اصول ہے یا نہیں ہے, کوئی قاعدہ, کوئی قانون, کوئی طریقہ, کوئی اسلوب نہیں ہے, تو اب یہ سن لیے حضرت سے کہ بے اصولی زندگی اچھی نہیں, تو اب میری زندگی کو اصولی بنا لینا. ایک طریقہ ہوتا ہے, قاعدہ ہوتا ہے, اوقات کے گزارنے کا, مشغولیات کا, اعمال کا, کام کاج کا, تعلقات کا, حقوق کی ادائیگی کا, کمانے کا, خرچ کرنے کا ایک اصول, ایک ضابطہ, ایک قاعدہ رہنا چاہیے. وہ حساب سے رہنا, آج اچھے ہیں کل خراب ہو گئے یہ نہیں, آج ایک کام کر لیے پھر 8 دن کے بعد نمبر آیا دو آیا نہیں آیا دنیا, ظاہر ہے کہ کوئی اصول ضابطہ نہیں ہو. چنانچہ آپ دیکھیں گے صاحب مدارس میں, اسکولوں میں اور دفتروں میں, کارخانوں میں, کمپنیوں میں جو اصول لکھے ہوئے رہتے ہیں وہ یہ کہ بھائی آپ کو ڈیوٹی پابندی سے کرنی, اصول پڑھ لو بھائی پہلے. کیا پہلا اصول یہ کہ ڈیوٹی پابندی سے کرنی. اب آج جاتا ہے 2 دن نہیں جاتا, تیسرے دن جاتا ہے, چوتھے دن نہیں جاتا, پانچویں دن جاتا ہے, پھر 4 دن اور نہیں جاتا, پھر 11ویں دن جاتا ہے, کیا بولے کوئی اصولی آدمی نہیں ہے بھائی. وہ اپنے 24 گھنٹے کے معمولات و مشاغل سے متعلق ایک ضابطہ مقرر کر لینا چاہیے, اتنے بجے میں بیدار ہوں گا, اتنے بجے سوؤں گا, بیچ میں اتنی دیر یہ کام ہوگا, اتنی دیر یہ کام ہوگا, اتنی دیر یہ کام ہوگا, درمیان میں فلاں ہفتے میں فلاں فلاں دن میں یہ کچھ زائد علیحدہ کام ہوں گا. اصول مقرر رہنا, اس میں کام زیادہ ہوتا. ایک ضابطہ آپ نے مقرر کر کے رکھ لیا کہ روزانہ مجھے 1 بار پڑھنا ہے, تو آپ چاہو یا نہ چاہو اگر آپ اس ضابطے پہ عمل کر رہے ہیں تو ہر مہینہ آپ کا یہ قرآن پاک مکمل ہو گیا. اور اگر کوئی اصول اور ضابطہ مقرر نہیں ہے آپ کے پاس میں, جب جی میں آیا پڑھ لے رہے ہیں, جب جی میں آیا نہیں پڑھ رہے ہیں, تو آج بیٹھ کے پڑھ لیے 2 پارے, اس کے بعد میں چھوڑے تو 8 دن کے بعد میں یاد آیا, پھر اس کے بعد میں پڑھ لیا تو 3 پارے, پھر اس کے بعد میں چھوٹا تو پھر مہینہ ختم ہو گیا, تو پورے مہینے میں 5 پارے ہوئے. اصول سے اور بے اصولی سے یہ بڑا فرق پیدا ہو جاتا. اسی لیے حضرت کیا فرماتے ہیں کہ بے اصولی زندگی اچھی نہیں, اصول ضابطہ ہو. دوسرے کیا کہتے ہیں, بے محبت بندگی اچھی نہیں. اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنا رہے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے جو جذبات اور کیفیات ہوتی ہے اس سے عاری ہمارا عمل ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ بے محبت بندگی بھی اچھی نہیں. محبت کے ساتھ ہو. پوری کائنات میں سے مجھے پروردگار عالم نے اپنے دربار میں باوجود بے انتہا قصوروار ہونے کے مجھے کھڑا کر دیا, ان کی کتنی عنایت و مہربانی ہے. محبت سے کرے آدمی یہ بات, اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرے کہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام میرے پاس ہے اور مجھے اسے پڑھنے کی اجازت میرے مولا نے دے دی. شعر بھی آپ نے سنا, زندگی میں موت ہونی چاہیے, زندگی ہی زندگی اچھی نہیں. پتا نہیں کتنے کو سمجھ میں آیا کتنے کو نہیں آیا. جو اپنے جذبات, اپنے خواہشات, اپنے ارمان ہوتے ہیں نا, وہ چھوڑ دینا. میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہونا, جب چاہ رہا ہوں اس وقت ہونا, جیسا چاہ رہا ہوں ویسا ہونا. آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں کو فلاں خواہش بھی ہو اور اس کو پورا نہیں کرا ہوں. بول کے کیا بولتے ہیں, بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہوں. حضرت فرماتے ہیں نہیں, زندگی میں موت ہونی چاہیے. جذبات ابھرے, خواہشات پیدا ہوں، ارمانِ آرزویں موجیں مار رہی ہوں، اس وقت میں ایسے ہو جاؤ جیسا کہ تمہاری اپنی کوئی مرضی ہے ہی نہیں، یہ ہے مر جانا۔ اور پھر یہ مرنا تو اللہ کو اس قدر پسندیدہ ہے کہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ فرماتے ہیں، اس زندگی میں موت کا تکرار ہے کمال، اس زندگی میں موت کا تکرار ہے کمال۔ ابھی اثر کے بعد میں نے حضرت مرزوب علیہ الرحمٰ کی ایک بات سنائی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک اللہ کے حکم کی رعایت میں ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ ہم کو شہید ہونا پڑتا ہے۔ پتا نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، نہیں آیا۔ میدان جہاد میں تلوار لے کے مارے، گردن کٹی، خون بہ گیا اور دھڑ ٹھنڈا ہو گیا تو سمجھتے شہادت ہو گئی۔ ارے بھائی وہ بھی شہادت ہے، شہادت کی ایک قسم ہے۔ حضرت مجذوب کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک غیر معمولی آرزو اٹھتی ہے کہ نگاہ اٹھا اور فلاں کو گھور، بہت آرزو اٹھتی ہے، خواہش اٹھتی ہے، میں اس آرزو کو پامال کر دیتا ہوں، اس خواہش کو دبا دیتا ہوں، اس تمنا کو خاک میں ملا دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت میں نے اپنی آرزو اور خواہش کا خون کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک حکم کی رعایت میں بسا اوقات ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ شہید ہونا پڑتا ہے۔ اب اپن اپنی خواہش چھوڑنے کو ہی تیار نہیں ہے، راستہ پورا اپنی خواہش چھوڑنے کا راستہ ہے۔ آخری شعر کے ذیل میں اصل میں کچھ سنانے کے مقصد سے میں نے یہ تمیدن ایک بات کہی، آخر میں حضرت نے فرمایا، نفس و دل کچھ پاک کر لیجئے غلام، نفس و دل کچھ پاک کر لیجئے غلام، گندگی ہی گندگی اچھی نہیں۔ تو درمیان میں ایک شعر آیا، مول صاحب نے کیا تشریح کی مجھے پتا نہیں ہے، مگر مجھے بہرحال اس سلسلے میں عرض کر دینا ہے کہ معصیت سے زندگی نمکین ہے۔ پورے اشعار سمجھ میں نہیں آئے تو نہیں آئے ہوں گے، مگر یہ شعر سمجھ میں آیا ہوں گا بہت سو، اور خوش بھی ہوئے ہوں گے۔ سو اشعار میں ایک شعر صوفی صاحب بہت اچھا بولے بول کے، معصیت سے زندگی نمکین ہے، صرف پھیکی زندگی اچھی نہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ ہے بھائیو کہ اصل میں پروردگار عالم بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں۔ بندے سے جب خلاف ورزی ہو جاتی، گناہ ہو جاتا، تو بسا اوقات وہ پست حوصلہ ہو جاتا، ہمتیں اس کی جواب دے دے لگتی ہیں، اور مایوسی کا شکار سا ہونے لگتا ہے، اور آگے اپنی اصلاح اور درستی سے متعلق حوصلہ کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پروردگار عالم تسلی میں کچھ ایسے اپنے ارشادات بھی فرما رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایسی حالات کے شکار بندے کو مایوسی سے بچایا جائے اور دوبارہ اسے صحیح رخ پر لانے کے لیے حوصلہ دیا جائے۔ جیسے کوئی بچہ اپنا فیل ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں ہم لوگ، کوئی بات نہیں بیٹا، تم اکیلے نہیں، بہت سارے بچے ہوئے، اور موجودہ زمانے میں کیا پریشانی ہے، آپ اپنے کو اپن ایک ایک پرچہ دو پرچہ بعد میں بھی دے سکتے ہیں نا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، جو امتحان ہی نہیں دیا انہیں فیل کیا ہوں گا، تم تو امتحان تو دیے، کوئی بات نہیں ہو، چلو ٹھیک ہے کہ جناب نے پاس نہیں ہو سکے، یہ دو امتحان بعد میں دے دینا۔ وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ دوسرا امتحان جب دیا اور پاس ہو گیا تو پہلے ایک پہلی بار میں پاس ہونے پر جتنی خوشی ہوتی تھی اس سے بڑھ کے ہو جاتی اس۔ جی یہ جو ہمت بتانے کی ضرورت ہے نا، پروردگار عالم نے ایسا ہی کچھ معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ میں کر رکھا ہے، چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کو اس کیفیت سے بچانے کے لیے مایوسی کے یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر تم سب کے سب نیک فرم بردار دیندار بن گئے اور کوئی گناہ کرنے والا نہیں رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو پیدا کریں گے، پھر وہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ ان کی آیات تسلی ہے، چونکہ اس سلوک کی لائن میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، عجیب عجیب حالات ہمارے اکابر ہم کو سناتے تھے، کہتے تھے کہ ایک آدمی پورا ارادہ کر کے آیا، نیکی کے راستے پر چلنا شروع کیا، اہتمام سے اعمال شروع کر دیا، گناہ سے بچنے کا التزام شروع کر دیا، کچھ دن پابندی کرا، پھر ایک دم نفس غالب آ گیا اور شیطان کے وساوس کا شکار ہو گیا، اس کے نتیجے میں کچھ غلط کاموں میں پڑ گیا۔ اب اس کو اندر یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہیں، اس کے نتیجے میں توفیق میرے کو چھین لیے، اب میں شاید اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں بن سکتا۔ ہمارے اکابر نے یہاں تک حالات سنائے سالکین کے کہ اس کے اندرون میں یہ خواہش ہوتی کسی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھوں اور وہاں سے گر کر ختم ہو جاؤں، یا کسی جگہ جاؤں اور خودکشی کر لوں۔ اس قسم کی اندرون میں جو کیفیات پیدا ہوتے ہیں، اس قسم کی مایوسی والے حالات سے بچانے کے لیے دراصل کبھی کبھار اس قسم کی تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کی بنا پر اس قسم کے بعض اشعار بھی نظموں میں شامل رہتے ہیں، اسی پس منظر میں لینا چاہیے۔ یہ شیخ ہیں وہ، اور اپنے حالات کے، اپنے سالکین کے حالات اور لوگوں کے احوال کے حساب سے انہوں نے ایک مجموعہ لکھ دیا، تو جو جس جگہ کا ہے اسی جگہ کا رکھنا چاہیے۔ اب جیسے قرآن پاک میں آیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مخصوص حال، مخصوص وقت اور مخصوص زمانے کے واسطے ایک حکم تھا۔ مثلا کیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، قرآن شریف میں ہے، فلانی سورت میں ہے، فلانے پارے میں ہے، فلانی آیت ہے، اور کوئی یہ نہیں ہے بلکہ ثابت کر دیا تو اس کو 5 کروڑ کا انعام ہے۔ جی، کہ آپ خد آدم اشتہار چھاپ سکتے، کیا معنی اس کے؟ اس کے معنی اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز میں مت جاؤ۔ جی، اب یہ نشے والی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ کا مطلب کیا ہوا؟ کہ نشہ مت کرو کا حکم تو نہیں دکھ رہا نا اس میں، دکھ رہا؟ نہ صرف یہ کہ نہیں دکھ رہا، بہت سارے لوگوں کو تو پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی جی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں اور گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا۔ ہمارے ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ وہ زیارت کے لیے تشریف لے گئے اجمیر کو، سلام عرض کریں گے، شہر کو جانا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں کہ آدمی کے بھی چلا جائے، لیکن حدیث مبارکہ میں تو یہ آیا ہے کہ بھائی قبرستانوں کو جایا کرو، اس سے عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ خیال آتا ہے کہ ایک وقت میرے اوپر بھی ایسا آنے والا ہے کہ لوگ مجھے یہاں لا کے ڈال دیں گے اور کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ وہ عبرت و معزت کے واسطے جانے کا حکم ہے، کسی خاص جگہ جانے سے متعلق حکم نہیں ہے، لیکن کسی شہر میں چلے گئے تو کوئی حرج نہیں کہ آپ چلے جاؤ اور جناب زیارت کرو۔ وائرل ہو گئے زیارت کو، تو ایک دو تین فقیرہ بیٹھے ہوئے تھے، قلندر قسم کے لوگ، وہ صاحب کو بلائے گئے، ارے ادھر آؤ ادھر آؤ، فقیر کی بھی سن لے کے جاؤ، پتا نہیں بھائی کیا بولے گا۔ اس واسطے چلے گئے اس کے پاس، تو بولے کہ ہم لوگ قریب تھے، مولویاں دور تھے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ بولے بھنگ پیو، مولویاں سنے، نماز پڑھو، یہ بولا گیا۔ تم لوگ نماز پڑھ لیتے رہو، ہم لوگ یہاں پیتے رہتے ہیں، بولا۔ ایسی عجیب غریب قسم کی گمراہیاں جگہ جگہ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ تو دوستو، عرض کرنا یہ ہے کہ کبھی کبھار احوال سالکین کے پیش نظر بعض باتیں ایسی کہی جاتی ہیں جو گناہ پر جری بنانے کے لیے نہیں ہوتی، مایوسی سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کو ذہن میں آپ رکھیں، کبھی ہو جائے غلطی، ٹھیک ہے، پھر توبہ کرو۔ کل یہ ایک مولانا فرما رہے تھے، بھائی نفس و شیطان بار بار گناہ کرا رہے، نفس و شیطان گناہ کرانے میں جب بار بار کرا رہے ہیں، تم بار بار توبہ کرنے میں کہیں کو پیچھے رہ رہے ہیں، تم بار بار توبہ کرو۔ تو آخری جو شعر ہے اس کے ذیل میں اصل میں آج کی مجلس میں اس موقع پر کچھ عرض کرنے کا خیال ہے، ایک بزرگ کی تحریر کردہ عبارت سے استفادہ کرتے ہوئے بغور سماعت فرمائے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں، نفس و دل کچھ پاک کر لیجئے غلام، گندگی ہی گندگی اچھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نفس کو پاک کرنا، دل کو پاک کرنا، یا دینی خامیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اسلامی قصوروں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو خلاف شرع چیزوں سے پاک کرنا، اس کا کیا مطلب ہے، کیسا پاک کیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ پاک کرنے کا تصور تو ہمارے پاس میں یہ ہے کہ کپڑا میلا ہو گیا دھو دو، بدن میلا ہو گیا پانی بہا دو، رگڑ کے میل کچیل نکال دو، کوئی سخت چیز ہے گندی ہو گئی تو اسے رگڑ دو پوچھ دو، آئینہ خراب ہو گیا تو بھیگا ہوا کپڑا پھیر دو. یہ نفس کو کیسا پاک کریں گے، دل کو کیسا پاک کریں گے؟ اس کے واسطے دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. ایک یہ کہ مجھے پاک اپنے آپ کو کرنے کے لیے اپنے تمام قصوروں سے سچی پکی توبہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے. جسم و کپڑے کو پاک کرنے والے، پاک کرنے کا ذریعہ اگر پانی اور صابن ہے تو اپنی دینی کوتاہیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا ذریعہ ندامت اور توبہ ہے. اب توبہ کس کس چیز سے اپنے کو کرنا ہے، اس کا نمبر بعد میں. جب تک کہ گناہ کیا ہے معلوم نہ ہو اس وقت تک توبہ نہیں کریں گے. تو ایسی صورت میں جو ذریعہ بنتا ہے گناہ کیا ہے سمجھنے کا، وہ ذریعہ بھی اختیار کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ذریعہ بھی اختیار کرنا ضروری ہے. ہم کو تو یہی نہیں معلوم ہے کہ گناہ کیا ہے تو توبہ کیسا کریں گے. اس واسطے اس بات کو یاد رکھیں کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور کفر بھی ایسا ہی گناہ ہے. اور شرک اور گناہ دو قسم کے، ظاہری اور باطنی. ظاہری اور باطنی جب دونوں قسم کے گناہ ہیں تو پہلے گناہ معلوم ہونا، اور جس ذریعے سے معلوم ہو سکتے ہیں وہ ذریعے کو پکڑنا بھی ضروری ہوگا، نہیں ہوگا؟ ذریعے کو پکڑنا بھی ضروری ہوں گا. اسی لیے بزرگان دین نے کہیں کہیں لکھا، آپ لوگوں میں سے کسی نے کہیں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ صاحب پیر پکڑو. لکھنے میں پیر، پڑھنا چاہیں تو ذرا سا دوسرے انداز سے بھی پڑھ سکتے. بزرگوں نے لکھا تھا پیر پکڑو، لوگوں نے یوں سمجھا پیر پکڑو. نتیجے میں گڑبڑ شروع کر دی، بے احتیاطی شروع ہو گئی. حضرت شاہ میر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ کرنا فرض ہے. کسی کسی کو خیال ہوتا ہے کہ توبہ کرنا جب فرض ہے تو پھر شیخ کی حاجت کیا ہے، توبہ کر لیں گے. کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے شیخ درکار ہے. استاد چاہیے، اس لیے کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطنی گناہ بھی چھوڑو، وزرو ظاہر الاسم و باطنہ، ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑو۔ ظاہر کے گناہ تو جسم کے گناہ ہیں، اور باطن کے گناہ دل اور روح کے گناہ ہیں۔ باطن کے جو گناہ ہیں وہ دل اور روح کے گناہ ہیں، اور بدن چونکہ محسوس ہوتا ہے تو اس کے گناہ بھی مشہور ہیں، اور روح کو جب پہچانے ہی نہیں تو ان کو روح کے گناہوں کی خبر ہی کیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ خالص اور انتہائی سنگین تر جو گناہ ہے وہ شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ شرک کو نہیں معاف کریں گے، باقی جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اور اس طرح ہی نہیں بلکہ یوں فرمایا وَمَن يشرك باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ شرک تین قسم کے ہیں، یہاں سے ذرا غور سے سننا بھائی، ذرا توجہ سے سن لیجئے۔ گرمی کے زمانے میں بھی بسا اوقات دن تمام کام کاج میں لگے رہتے ہیں، تو ساتھیاں جب آتے ہیں تو مسجد کے ماحول میں ذرا سکون رہتا، تو کبھی کبھی ذرا آنکھ بند ہونے لگتے ہیں، تو آنکھ بند ہونے میں بسا اوقات نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، ذرا چوکنا بیٹھے۔ یہ جو لائن ہے اس لائن میں محاسبہ ہے، اس لائن میں مراقبہ ہے، اس لون میں آنکھیں بند رکھنا ہے، بہت کچھ تعلیمات ہیں اس لائن میں، مگر یہ تعلیمی مجلس میں مراقبہ جائز نہیں ہے، اسے ذہن میں رکھ لو، یہاں مراقبہ منع ہے۔ اس کے بعد سے ٹائم ہے، مراقبہ بھی بتاتے ہیں، باقاعدہ بتاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اس کے بعد سے ٹائم مقرر کیجئے، روزانہ کرنا ہے مراقبہ۔ لیکن یہ نہیں، جو ٹائم جو کیا کہتے ہیں کہ بے محل تابندگی اچھی نہیں، جیسے بات بتائی گئی ہے نا، ایک ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس وقت میں وہ کام کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ شرک تین قسم کا ہے، ایک شرک شرک جلی ہے، بہت نمایاں ظاہر بڑا جلی بولے تو، اس کا تعلق جسم سے ہے، کہ اس کے نتیجے میں آدمی اپنا سر لے جائے کہیں جھکا دے، اپنا ہاتھ لے جائے کسی جگہ پھیلا دے، اپنا جسم لے جائے کسی جگہ گھمانا شروع کر دے، اپنا مال لے جائے کسی پر کسی جگہ چڑھا دے، اپنا جانور لے جائے کسی جگہ ذبح کر دے، ظاہر ہے کہ یہ جتنے اعمال ہم نے آپ کو بتائے ہیں، سر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا، ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں پھیلنا ہے، اور اپنی جان اور مال کا نذرانہ صرف اور صرف رضائے حق پر ہی قربان کیا جانا چاہیے، اور جہاں تک بدن کو گھمانے کا تعلق ہے صرف اللہ کے گھر مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے علاوہ کہیں بھی گھمانا جائز نہیں۔ غالباً سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کے زمانے میں یہ مسئلہ سامنے آ گیا تھا، یا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ کوئی قسم کھا لیا کرتا، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو کوئی دوسرا نہیں کر رہا ہو تو تیرے اوپر طلاق، بلکہ بیوی کو طلاق، بیوی کے واسطے یہ لفظ بول دیا، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو کوئی نہ کر رہا ہو سوائے میرے تو تیرے اوپر طلاق، بلکہ بول دیا کرتا۔ اب جو مولوی کے پاس گیا بولے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز تو بہت سارے بھی پڑھ رہے ہوں، کوئی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت بہت سارے کر رہے ہوں، کوئی روزہ رکھ رہا ہے تو روزے بہت سارے رکھ رہے ہوں، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہے تو بہت سارے صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، کوئی درود شریف پڑھ رہا، کوئی وقت بھی خالی نہیں ہے نا ان اچھے کاموں سے۔ بھائی آپ جو بچے ہوئے ہیں دراصل انہیں کاموں کی برکت سے اس وقت میں بچے ہوئے ہیں، سمجھو 24 گھنٹے درود شریف کا بلا وقفہ سلسلہ جاری ہے، 24 گھنٹے بلا وقفہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا نذرانہ بلا وقفہ 24 گھنٹے جاری ہے، اللہ اکبر کی صدائیں 24 گھنٹے گونج رہی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات عالیہ پوری دنیا میں 24 گھنٹے مسلسل گونج رہے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی عبادت نہ کر رہا ہو، تو اس واسطے جو مولوی کے پاس میں گئے سب بولے ایسا تو ہی نہیں سکتا، ایسی عبادت کرے جو کوئی نہ کر رہا ہو، اس واسطے لازمن ہر صورت میں طلاق پڑی جائیں گی، بلکہ جو مولوی گیا ایسی بولا۔ تو ان کے پاس گئے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں، جیسا کہ ایک صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو بیت اللہ کے پاس لے جاؤ، اور ذرا واقع منتظمین سے کہہ دو مسئلہ طلاق کا ہے، 5-10 منٹ کے واسطے یہ ذرا پبلک کو روک دو، اور اس کو اکیلا قریب سے طواف کرنے کے واسطے بولو۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیت اللہ کے قریب سے طواف کرے تو 7 منٹ میں طواف ہوتا، بیت اللہ سے لگ کے طواف کرے اور کوئی نہیں ہے وہاں تو 7 منٹ میں طواف آسانی سے ہو جاتا، 1 منٹ کا ایک چکر، تیز کرے تو وہ 1 منٹ بھی نہیں لگتا، میرے سر کے بڈھے چلے تو 1-1 منٹ میں ہوتا سر، آپ جیسے جوانہ بولے تو 7 منٹ میں 2 کرنے کی کیا ہے۔ وہاں اس کو روک دے کے کرا دیے، کرا کے بولے جاؤ مزے میں رو، طلاق ولاق نہیں پڑی، تم سے ایسی عبادت ہو گئی کہ جو سوائے تمہارے روئے زمین پر کسی نے نہیں کی، وہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ صرف وہی ہو سکتی ہے کہیں اور نہیں۔ تو بھائی تن کا شرک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے، تن کا سے مراد جسم کا، بدن کا، ہمارے پرانے لوگوں کی پرانی زبان بھی چونکہ لکھی بھی رہتی تو ہماری زبان پہ بھی آ جاتی کبھی، پھر اس کے بعد میں خیالات آ رہی ہے میں نئے لوگوں میں یا پرانے لوگوں کی زبان استعمال کر رہا ہوں، بلکہ پھر زبان بدلنا پڑتا، ہم بھی نئے لوگوں میں سے جب پرانے لوگوں کی زبان پڑھتے رہتے ہیں تو کبھی کبھی وہ زبان آ جاتی۔ بدن کا جو گناہ ہے، بدن کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کا گناہ ہے، اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے جتنے طریقے ہیں، نماز، روزہ، طواف، قربانی، نظر، نیاز، سر کا جھکانا، ہاتھ کا پھیلانا، یہ جتنے طریقہ ہے عبادت ہیں، یہ طریقوں میں سے کوئی سا بھی طریقہ اللہ کے علاوہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ طریقے غیر کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں تو وہ بڑے درجے کے شرک میں گرفتار ہے۔ ایک تو یہ گناہ ہے، اس کو کہتے ہیں بدن کا شرک، شرک جلی، شرک جلی اس کا تعلق بدن سے. حضرت شاہ میر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا رہا ہوں آپ حضرات کو. کون شاہ میر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ؟ پتہ نہیں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نہیں. زیادہ عام طور مذاکرہ یا نہیں ہوتا ہمارے سلسلے کے, چونکہ اوپر جا کے ملتے ہیں تو اس لیے سنا رہا ہوں. ان کے پاس میں بادشاہ وقت کا شاہزادہ بیعت ہونے کے واسطے آیا. تو حضرت نے کہا کہ نہیں, میں تم کو بیعت نہیں کروں گا. چلے گیا ہوں. ان کے بھائی صاحب کو معلوم ہوا کہ شہزادہ آیا تھا بیعت ہونے اور بیعت نہیں کرے, تو بولے گئے تھے ارے شہزادہ آیا تھا بیعت کرنے کے لیے, آپ بیعت نہیں کرے, ان کو چھوڑ دیا, سونے کی چڑیا چھوڑ دی. ان کے بھائی صاحب بولے سونے کی چڑیا چھوڑ دی ہے. تو حضرت بولے گئے تھے اپنے کام سے کام رکھو, ایسی چڑیائیں آتی جاتی رہیں گی. اس کو ہمیں لے کے دے کے کیا کرنا, دنیا پہ رال ڈپکانا, فانی چیزوں کو چاہنا. اللہ کی محبت آنے کے بعد, اللہ کی عظمت آنے کے بعد, اللہ سے تعلق قائم ہونے کے بعد دنیا کی چیزوں کی کیا وقعت باقی رہ جاتی ہے؟ آج لوگوں نے اس لائن کو دنیا کمانے کا ہی ذریعہ بنا لیا. یہ لائن تھی لوگوں کو دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کرنے کی, اور یہ لائن تھی بندوں سے, بندوں کا تعلق کاٹ کر اللہ سے تعلق کے جوڑنے کی, اور اسی کو لوگوں نے اپنی ضروریات کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیا. اللہ ہی اپنے کرم سے رسوائیوں سے بچائے. دنیا تو بنی چھے دنی سے, دنی مانا ردی, بے حیثیت بے قیمت چیز. ادنا بھی اسی سے. وقتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ شرک کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے شرک جلی, اس کا تعلق بدن سے ہے, اور اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی. ایک شرک خفی ہے جو دل سے تعلق رکھتا ہے, اور ایک شرک اخفا ہے جو روح سے تعلق رکھتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شرک مومن کے دل میں چٹان کے اوپر, تاریک چٹان کے اوپر شیوٹی کے چلنے کی جو آہٹ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ مخفی شرک مومن کے دل میں رہ جاتا ہے. شرک اخفا کے وضاحت کرتے ہوئے یہ انہوں نے عبارت نقل کی, اور قرآن پاک کی آیت بھی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر ساتھ میں شرک بھی کرتے ہیں. تو شرک جلی اور ظاہر کے گناہ, یہ تو علماء ظاہر سے معلوم ہو جاتے. شرک جلی ظاہر کے گناہ, یہ تو علماء ظاہر سے معلوم ہو جاتے ہیں, لیکن شرک خفی, شرک اخفا, یہ سب باطن کے گناہ ہیں, اور سوائے علماء باطن کے کیسے معلوم ہوں گے؟ جب معلوم نہیں ہوں گے یہ تو توبہ کیسا کرو گے؟ لہذا پیر پکڑنا شرط ہوا. یہ لکھتے ہیں حضرت. اچھا سنا نا, پیر پکڑنا تو نہیں سن رہے. شرک سے بچنا ہے, باطن کے شرک سے بچنا ہے. اس کے واسطے کہ اس کا جاننے والا ہے, اس سے پوچھو, اس سے تعلق قائم کرو, اس سے توبہ کرو, اس کو معلوم کر کے اس گناہ سے توبہ کرو. جس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے اس سے توبہ کیسے کرے؟ اس کے بعد کہتے ہیں جیسا کہ وضو شرط ہے نماز کے لیے, وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. اسی طریقے سے شیخ نہیں تو پھر توبہ بھی نہیں. معلوم ہی اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ ہے, تو پھر ایسی صورت میں تو اس سے تعلق کرنا لازم ضروری ہوا نا. اسی لیے محققین علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصلاح تو فرض ہے, صورت بیعت سنت ہے. ہر شخص کو اس کی اپنی اصلاح کرنا فرض ہے, فرض. البتہ اپنی اصلاح و تربیت کے لیے کسی سے باقاعدہ طور پر صورت بیعت کا اختیار کرنا یہ سنت ہے, فرض اور واجب نہیں. اصلاح ضروری ہے. بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر سے علاج ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ زندگی بھر اسی ایک ڈاکٹر سے رابطہ رکھے یہ تو نہیں ہے, مگر علاج کرانا تو ضروری ہے. یہ تو اس پر سنایا گیا کہ بھائی حضرت فرماتے ہیں نفس و دل کو پاک کر لیجئے غلام. یا جسم کا تعلیم کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا, شرک کرنے والا تو کوئی آتا نہیں ہے. شرک کرنے والے, ظاہری جلی شرک کرنے والے تو کوئی یہاں نہیں آتے. یہ اندر کی خرابیاں رہ جاتی. نہیں سمجھ میں آ رہا تو اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ میں ایک بات اور بھی سن لیجیے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ ریا شرک ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ریا شرک ہے. اور ریا کے معنی کیا ہے؟ مخلوق کو راضی کرنے کے جذبے سے کسی کام کو کرنا. اب یہ ہے نہیں, روک دیکھ لینا, اس سے کب توبہ کریں گے آپ؟ اس کو دکھا رہے ہیں, کیا دکھا رہے ہیں؟ اس کے دیکھنے سے کیا ہونے والا ہے؟ پورے لوگوں نے دیکھ لیا, بننے والا نہیں ہے. پورے لوگوں نے نہیں دیکھا, کچھ بگڑنے والا. دو رکعت نماز آپ نے انتہائی تاریک رات میں اپنے گھر کی اندرونی کوٹری میں پڑھا, کسی نے نہیں دیکھا, اجر کہیں گیا؟ اجر تو بڑھ گیا, اجر تو بڑھ گیا. پورے بندے سو رہے ہیں آرام میں, تکان دور کر رہے ہیں, عیش میں ہیں. میرا ایک بندہ میری محبت میں رات کی تاریکی میں, رات کے سناٹے میں کروڑوں بندے سو رہے ہیں, یہ میری محبت میں کھڑا مجھے پکار رہا, یہ ادا اللہ کو کتنی پسند آتی ہوگی. اجر بڑھ گیا نا, دیکھا کسی نے نہیں. مخلوق کے دیکھنے نہ دیکھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے حضرت تو ایسی تعلیم دی کہ حضرت کے شاگردوں کے شاگردوں کا یہ تاثر تھا کہ مخلوق کو دکھانے کے واسطے کچھ کرنا ایسا ہی ہے جیسے اندھے کے سامنے کچھ کرنا. جیسے اندھے کو دکھانے کے واسطے کچھ کرنا کیسا ہے کہ ویسا ہی ہے مخلوق کو دکھانے کے واسطے کرنا. جو کام دیکھو مخلوق کو دکھانا ہے, جو کام دیکھو مخلوق کو دکھانا ہے. بھائی یہ روگ سے توبہ کرنا چاہیے نا, تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ چیزیں وہ ہیں جو عام طور پر بغیر شیخ کے سمجھ میں آدمی کو نہیں آتی، کھلتی نہیں، اس کی بنا پر ان سے رابطہ کر کے اس کا صحیح علم حاصل کرنا. اثر کے بعد سنایا گیا تھا پہلے چیز صحیح علم ہے، باقی اس سلسلے کی جو اس سے کہیں زیادہ باریک چیزیں ہیں وہ تو بہرحال بعد میں سنائی جائے گی، اس میں موقع سنائی جاتی رہیں گی. اب اسی سے ملتا جلتا جو ایک چھوٹا سا سبق ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا جا رہا ہے، غور سے سن لیجیے. سب سے پہلا کام ایک سالک کے لیے جو ہوتا ہے وہ توبہ کا ہے. اس کو سمجھانے کے بعد سے حضرت نے یوں لکھا ہے کہ دیکھو، ایک شخص سے تمہارا تعلق ہے، وہ تم کو چاہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں چاہنے والا جو شے، یہ دونوں آپس میں جو ایک دوسرے سے متعلق ہے، اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بھائی اس کے خلاف میں نہ کروں، اس کے خلاف میں نہ کروں. اپنا جو بڑی حیثیت والا جو ہوتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے، یہ چھوٹی حیثیت والا اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر. اگر مرضی کے خلاف کیا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے نا، تو ایسی صورت میں اسے دوبارہ راضی کرنے کے واسطے کیا کرنا؟ دوبارہ راضی کرنے کے واسطے آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے کہنا کہ بھائی مجھے پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر ہو گئی غلطی میرے سے، بہت نادم ہوں، بہت شرمندہ ہوں، اب آئندہ آپ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا. بول تو پھر راضی ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا، پھر راضی ہو جاتا. وہی قصہ ہمارا اللہ کا بھی ہے. گناہ جب ہم کرتے رہتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے اور ہمارا تعلق اللہ سے صحیح ہو جائے، تو پہلا کام کیا ہے؟ نادم و شرمندہ ہونا، اس کے سامنے توبہ کرنا اور یوں کہنا کہ اللہ غلطی ہو گئی، نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ معاف فرما دیجیے، جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے مجھے زیب ہی نہیں دیتی تھی کہ میں اسے کروں، بڑا قصوروار ہوں، بہت ہی کوتا ہوں، آپ درگزر فرما دیجیے، آئندہ بچ جاؤں گا. اس کا نام توبہ ہے. اسی لیے سب سے پہلا کام شیوخ کے پاس پہنچنے کے بعد میں یہی توبہ کرانے کا ہوتا ہے. بعض نئے ساتھیاں بھی آئے ہوئے ہیں اور ان میں سے بعض بیعت کا ارادہ بھی رکھ رہے ہیں، مل کے بھی بولے سواستے سنا رہا ہوں میں آپ، اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے بات کو، یہ کہ بھائی اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ارادہ کر کے آئے ہیں کہ اب تک جس قسم کی خلاف شرع زندگی میری تھی اس کو چھوڑ کر شریعت کے موافق زندگی گزارنے کا ارادہ کر کے یہاں آیا ہوں، یہ مطلب ہوا اس کا. ایسا آیا تو بڑی قدر کرنی چاہیے. میں نے اپنے شیخ کو لکھا، حضرت مجھے ہمارے حضرت نے اجازت تو دے رکھی ہے مگر میرے سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اس وجہ سے میں نے کسی کو بیعت کرنے کی جرات نہیں کی، ایسے بڑے موجود ہیں، کابر موجود ہیں. ایک دوسرے شیخ نے اجازت دیتے ہوئے لکھا، گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر کے توبہ کی نیت سے آیا تو تم واپس کیا کو کرتے؟ توبہ کرا دیا کرو. انہوں نے کچھ ایسا انداز اختیار کیا اس میں کہ اس کے نتیجے میں جو ہے کرنا پڑ رہا سمجھو. تو مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی شخص آتا ہے تو اس کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ آئندہ زندگی ٹھیک کرنے اور اب تک کی اس کوتاہی کو دور کرنے کا، گویا وہ فیصلہ کر کے آیا ہے. بیعت ایسے شخص کی لی جاتی ہے اور اسی مقصد سے کی بھی جاتی ہے، دوسرا مقصد نہیں رہنا چاہیے. اس کے بعد کہتے ہیں, کیونکہ وقت قریب ہو رہا اس لیے تھوڑا سا ایک بات آپ کو سنا دوں کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین, اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے, محبوب بنا لیتے ہیں اسے, ان کی عنایت ہے وہ, بڑی مہربانی محبت کی وجہ سے. کل ہی ایک بزرگ بول رہے تھے اور بڑی اچھی دل لگتی بات کہہ رہے تھے, کہتے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, وہ بخشنے والے ہیں محبت فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ بخشنے والے ہیں محبت فرمانے والے ہیں. پھر اس کے ذیل میں یوں سنا رہے تھے کہ غفور ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ودود ہیں. کہتے تھے کہ کسی بھی اجنبی شخص کو منانا مشکل ہوتا ہے, لیکن بچے کو جو باپ کو جو بچے سے محبت ہوتی, تو ایسی صورت میں اس باپ کے خلاف میں کوئی دوسرا آدمی کوئی کچھ کرے اور وہ اس کو منانا چاہے تو آسانی سے راضی نہیں ہوگا, لیکن بچے سے کوئی غلطی ہو گئی, باپ ہو گیا ناراض, تو پہلے سے ہی باپ بچے میں جو تعلق ہے نا محبت والا, اس کے نتیجے میں اگر بچہ آگے اپنے بڑے سے بڑے قصور کے بارے میں اگر یہ بول دیا ابا حضور ہو گیا غلطی ہو گئی آپ معاف فرما دیجئے, میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے کیا, بس آتا بولنا ہی بہانہ بن جاتا بابا کو معاف کرنے کے واسطے, اس واسطے پہلے سے ہی اس میں محبت موجود ہے. لیکن جب یہ نہیں کرتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی. حضرت شاہ ابراہیم الاخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے اس وقت میں یاد آ رہی, حضرت نے فرمایا کہ حضرت یہ جمعہ میں تقریروں میں بولا جا رہا ہے مسلسل, جمعہ میں دعائیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو عزت دے, امن دے, عافیت دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے حالات کو ٹھیک فرما, ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما, ان کی بھرپور حمایت فرما. پوری دنیا میں مساجد میں جمعہ کے خطبات میں مجموعی حیثیت سے دعائیں کی جا رہی ہیں, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, وانصر الاسلام والمسلمین, واذل الشرك والمشركين, اللهم دمر ديارهم, مختلف دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے حق میں پوری دنیا میں حرمین شریفین میں رمضان میں غیر رمضان میں ہر جمعہ کو ہر خطیب دعا کر رہا, یہ قبول کہے کے واسطے نہیں ہو رہی, حالات صحیح کہے کیوں نہیں ہو رہے. ان کے ایک صاحب پوچھے گا تو حضرت جواب میں یہ فرمائے, کیا یعنی ایک بچہ تھا دکان میں بابا بٹھا لیا تھا کہ میرے ساتھ کاروبار میں تو بھی شریک ہو جائے, اب لے چل رہے ہیں کاروبار کرا رہے ہیں اسے, آہستہ آہستہ بچہ, یہ پیسہ ایسی چیز ہے موس کے چھلکے سے زیادہ خطرناک. موس کا چھلکا کیا خطرناک ہے؟ کہتے ہیں کہ موس کا چھلکا ایسا ہے کہ یہ 5 فٹ کے آدمی کے پاؤں کے نیچے خالی اس کا چھلکا آ گیا تو یہ 5 فٹ کا چاروں شانے چیت ہو جاتا ہے. کبھی گرے کبھی نہیں گرے تو اچھا ہی ہے, اور اگر یقین آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ایک آدھ چھلکے پہ چل کے دیکھو. اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے یہ پیسہ. اب وہ بچہ غلے پہ بیٹھتا رہا, بابا یہ سمجھ کر کہ میرا بیٹا ہے, میری دکان ہے, میرے کاروبار کا شریک ہے, اس کو ہی مستقبل میں جناب سنبھال لینے کا ہے, غلے پہ بٹھا دیا. اور موجودہ زمانے کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ کہ جس کے ساتھ میں جتنا زیادہ اچھے اعتماد کا اظہار کرو اتنا ہی ہاتھ دینے کا معمول بنا لیا. عجیب غریب قسم کا اس وقت میں ایک نہیں دو نہیں دسیوں قسم کے لوگ آ کر حالات سناتے ہیں, صاحب ہم اعتماد میں ان کو ایسا کرے اور انہوں ایسا میرے ساتھ میں ایسا کرے. اب وہ بچہ بھی ایسا ہی غلے پہ بٹھا دیے تو آہستہ آہستہ غلے میں سے پیسے نکالنا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے کہ بڑی مقدار میں سے تھوڑی چیز نکلی تو فوراً سمجھ میں نہیں آتا, وہ مسلسل تھوڑے 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 نکلتے رہے تو کئی دنوں کے بعد میں اندازہ ہوا کہ نہیں یہ مستقل طور پر اندرون سے یہ سخت نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کو یہ خراب لت لگ گئی ہے, بری عادت ہو گئی پیسے نکال لینے کی. بابا تحقیق کرنے کے بعد میں کہ وہ ایسا مجرم ہے, اس نے بچے کو کہا کہ بس میرے پاس سے چلے جاؤ, اب نہ تم میری دکان میں آئیں گے نہ میرے ساتھ کاروبار میں رہیں گے, تم جاؤ تمہارا کام دیکھو, میرے پاس نہیں آنا. نکال لیے بیٹے, معلوم ہو گیا, ماں کو معلوم ہوا, بیٹے کو نکال لیے. بولے تو ماں بولی ارے بچہ ہے جی رکھ لو, نہیں نہیں رکھتا ہوں. چچا بولے رکھ لو, نہیں نہیں رکھتا ہوں. دایا بولے رکھ لو, نہیں رکھتا ہوں. وہ دکاندار کی اما با کو بولے تم لوگ بولو ذرا, تمہارا بیٹا ہے ہو سکتا ہے سن لیا تو سن لیتا ہوں گا. بولے تو نہیں 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 رکھتا میں. تو کوئی صاحب بولے کہتے دوستہ بولے رکھ لو, نہیں رکھ لیتے. گھر والی بولے رکھ لو, بولے نہیں رکھ لیتے. تمہارے گھر کے خاندان کے بڑے لوگ رکھ لو بولے تو نہیں رکھ لے رہے, کیا قصہ ہے آخر. تو دکان والا بڑی عجیب بات بولا, یہ بولا کہ کسی کے بولنے کی میرے کو ضرورت نہیں ہے, میرے کو اگر رکھ لینا ہے تو اس کو, خالی میرا بچہ بولنا میرے سے غلطی ہو گئی, میں نہیں کرتا آئندہ میرے سے غلطی ہوگی. انہیں بول دیا تو میں رکھ لیتا ہوں, کوئی بولے یا نہ بولے, تم لوگ سب بول رہے ہیں انہیں ہی نہیں بول رہا. بولے ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی, پوری دنیا کے امام دعائیں کر رہے, مساجد کے خطبہ دعائیں کر رہے, حرمین شریفین کے ائمہ دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنا قصور مان کر توبہ کرنے کو تیار نہیں. کیسے حالات صحیح ہوں گے بھائی؟ یہ ہے اس وقت میں جو بیماری لگی ہوئی, خود سے اپنے بارے میں اپنے اندرون میں احساس پیدا ہونا کہ میں قصوروار ہوں. جس وقت میں یہ نظام آیا بس سمجھ جائیے کہ صحیح بننے کا ماحول بننا شروع ہو گیا. اب اس وقت میں یہ نہیں ہے, اس وقت میں یہ کہ باقی سب قصوروار ہیں میں اکیلا بے قصور ہوں, جہاں جھگڑے ہیں وہاں یہی جھگڑے ہیں بس. ہر آدمی اگر اپنے بارے میں فکر کر لے تو نظام آسانی سے صحیح ہو جائے. تو دوستو پہلا کام ہے توبہ کرنا, اور توبہ میں شرک جلی شرک خفی دونوں سے توبہ کرنا. جو آدمی سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اسی واسطے توبہ کرانے کے بعد میں کیا بولتے شیو, اب ذکر کرو اللہ کا بولتے. توبہ کرتے ہی ذکر بتاتے, اب یہ لا الہ الا اللہ ایسا ذکر کرو, درود شریف اتنی دفعہ پڑھو, سوم کلمے کی تسبیح پڑھو, استغفار کی تسبیح پڑھو, قرآن پاک کی اتنی تلاوت کرو, یہ دعاؤں کا اہتمام کرو, نمازیں پابندی سے پڑھو, یہ بتاتے. کہے کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے نتیجے میں اسے جب محبوب بنا لیا تو اب اس کو بھی اس سے اپنی محبت کا تعلق قائم رکھتے ہوئے اسے بڑھانے کی فکر کرتے رہنا چاہیے نا. اور جب اللہ سے اپنا تعلق ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو منایا اور وہ ہم سے راضی ہوئے, تو ایسی صورت میں اب اس کو قائم رکھنے کے واسطے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا کہ نہیں کرنا؟ کثرت سے کرنا, مسلسل کرنا, پابندی سے کرنا. پابندی سے یہ اطلاع تو ہے کہ پابندی سے ذکر نہیں ہو رہا. ابھی ایک اور مدرسے میں ہم سنا رہے تھے, پورے مسلمانوں میں ایک مسئلے پہ اتفاق ہے, کسی مسئلے پہ اتفاق نہیں, ایک مسئلے پہ اتفاق ہے کہتے پورے مسلمانوں میں. پتا نہیں وہ مسئلہ معلوم ہے نہیں, آج معلوم کر لیجیے آپ جی. پورے مسلمانوں کا ایک مسئلے پہ اتفاق ہے. وہ کون سا مسئلہ ہے جس پر پورے مسلمان متفق ہیں؟ بولے تو ہم متفق نہیں رہیں گے، اس مسئلے پہ اتفاق ہے، پورا پکا اتفاق ہے، اس کو مل کے نہیں رہیں گے. گھروں میں یہی قصہ ہے، خاندانوں میں یہی قصہ ہے، آبادیوں میں یہی قصہ ہے، بچے اچھے پڑھے لکھے گھرانوں میں برسوں سے باتیں بند ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، مہینوں سے بات چیت بند ہے، رحمی رشتوں ناتوں کا تک پاس و لحاظ نہیں ہے. جبکہ 3 دن کی اگر بات چیت 2 مسلمانوں کے درمیان میں بند ہو جائے تو عبادات کی قبولیت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو خیر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ کے ذکر سے متعلق کچھ تفصیل صبح میں فجر کے بعد جو حضرات رہیں گے انشاءاللہ ان کو سنائی جائے گی، آدھے رہ رہے آدھے نہیں رہ رہے، ان کو موقع نہیں ہے، بہت مجبوری ہے، ڈاکٹرز لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا وقت بھی اگر وہ نکال کر آ رہے ہیں تو بہت بڑی قربانی ہوگی، لیکن جو عام لوگ ہیں ان لوگوں کو تو بھائی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ہفتے میں 1 دن تو فارغ کر رہے ہیں، وہ بھی پورا 24 گھنٹے کا نہیں. کوشش کرنا کہ بھائی 1 دن اللہ کے گھر میں رہو، اعتکاف کی نیت کرو، سو جاؤ اللہ کے دھیان کے ساتھ میں، سو 4 بجے اٹھا دیتے اٹھ جاؤ، اللہ کو مناؤ، اس کے آگے اپنی پیشانی ناک کو رگڑو، مانگو پروردگار عالم سے اور کہو کہ مولا آپ نے کس کس کو نوازا، کن کن چیزوں سے نوازا، آپ نوازنا چاہیں تو کیسوں کیسوں کو نواز دیتے ہیں، آپ تو قادر مطلق ہیں، جس کو چاہیں آپ نواز دیں، میں اگرچہ گندا ہوں لیکن آپ کے حبیب کا امتی ہوں، آپ کا بندہ ہوں، آپ کی عنایت ہو جائے، آپ کا فضل ہو جائے. فضیل ابن عیاض نواز دیے گئے، احمد بدوی نواز دیے گئے، عبداللہ بن کیا کہتے ہیں مالک ابن دینار نواز دیے گئے، مولا اپنے کرم سے مجھے بھی نواز دیجیے. آدمی ذرا مانگے بھائی، ہفتے میں 1-2 دفعہ تو کم از کم اہتمام کر لینا، گھر میں نہیں کر سکتے، کم از کم یہاں ایک ماحول ہے یا تو کر سکتے. کوشش کرنی چاہیے اس بات کی. تو بہرحال فجر کے بعد میں تو ذکر کے بارے میں تھوڑی سی بات سنائی جائے گی کہ آپ ذکر کون سا کریں گے، کیسا کریں گے، کتنا کریں گے. تو وہ توبہ کو قائم رکھنے کے لیے انشاءاللہ العزیز کثرت ذکر سے متعلق تھوڑی سی بات صبح میں آپ کو سنائی جائے گی. اب بات کے ختم کرنے سے پہلے، بات چل رہی ہے چونکہ توبہ کی، تو اس کی بنا پر یاد رکھیے کہ گناہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک گناہ بدن کا گناہ ہے، اور دوسرا جو گناہ ہے وہ دل کا گناہ ہے، اور تیسرا جو گناہ ہے وہ روح کا گناہ ہے. اس کو اصطلاح میں لوگوں نے کچھ الفاظ بدل دیے تاکہ ایک فنی علمی اعتبار سے بات یاد رکھنے میں آسانی بھی ہو، توجہ دینے میں مدد بھی ملے، اور نہ سمجھ لوگوں کی خرد برد سے محفوظ بھی رہ سکے. اس کی بنا پر یوں فرمایا کہ یہ جو پہلا گناہ ہے یعنی بدن کا، اس کے لیے نام ان لوگوں نے دیا شریعت کا گناہ. دل کے گناہ کے بارے میں کہا کہ یہ طریقت کا گناہ ہے، اور روح کے بارے میں کہا کہ یہ حقیقت کا گناہ ہے. کیا ہے بدن کا گناہ؟ بدن کے گناہ میں اوپر والی جو بات سنائی گئی تھی وہ تو عقیدے کا گناہ تھا، اب یہاں جو بات سنائی جا رہی ہے وہ ہے عمل کے گناہ کے بارے میں. کہ بھائی جیسے بدکاری ہے، جیسے چوری ہے، جیسے بہتان ہے، جس کو بولے اس کے اوپر جو بولے وہ تہمت لگا دیتے, تمیش کرے بولتے. ارے بھائی کرے نہیں کرے, تحقیق کرے, ثبوت ہے کوئی, شہادت ہے, گواہ ہے کوئی, نہیں ہے مگر انوش کرے مول صاحب. کیا حساب سے بول رہے ہیں, میں بول رہا ہوں انوش کرے. تم کون ہے, خدا ہے تم, تمہاری بولنے کو مان لینے کے واسطے دلیل چاہیے نا, دلیل ثبوت چاہیے. عورتوں کے اوپر تہمت لگا دی, تیرا اس سے تعلق ہے, تیرا اس سے تعلق ہے. گھر کی بہوؤں کے اوپر تہمت لگا دی, توج لی اور کون لیتے, جدھر دیکھو جھگڑے. گھر میں تمہارے سوا رہتے ہیں کون, اس واسطے تم اس لیے بس, یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا. ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان اور جن ہے, اور سامان تو سامان ہے, انسانوں کو بھی اٹھا لے کے چلے جاتے ہو. جنات تو ایسے ہیں کہ سامان تو پھر سامان ہے, انسان کو اٹھا لے کے چلے جاتے ہیں. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائیں بائیں آگے پیچھے ہماری حفاظت کے واسطے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں, نتیجے میں ہماری اپنی حفاظت چل رہی, ورنہ اگر ان کا بس چلتا تو پورے ایمان والے ایک ہی رات میں برخاست ہو جاتے تھے. یہ سب جا کے جب بھی سوئے جا کے سب کا گلا دبا دیتے تھے, قصہ ختم ہو جاتا. حفاظت ہے یہ اللہ کی طرف سے, اٹھا لے کے گئے, انسانوں کو اٹھا کر لے کر گئے, واقعات ہیں. ہمارے پاس بزرگوں نے بھی کرامات کی حیثیت سے یہ چیز دکھائی. ایک شخص نے ایک جن کو بھیج دیا کہ فلانے بزرگ سے مجھے ملنے کی بڑی خواہش ہے مگر موقع نہیں ہو رہا, تم جا کے ذرا ان کو میرے پاس لے لے کے آؤ. بولے تو پہنچ گیا کہتے جائیں. وہ بزرگ کے پاس پہنچ گیا تو بزرگ کون ہے کیا ہے, بولے کہ فلانے صاحب بہت عقیدت مند ہیں, آپ سے بہت ملنا چاہتے ہیں, بڑی محبت ہے آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں, آپ کو لے آنے کے واسطے بھیجائے ہیں میرے کو. ایسا اچھا, میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اسے پکڑ کے لے کے آؤ. وہ جا کے وہاں سے اسے اٹھا کے لا لیے. تب سامان جانے کا کیا مسئلہ ہے بھائی, کیا اس بنیاد پر بول سکتے ہیں کہ چونکہ گھر میں تم اکیلی رہتی ہو اس وجہ سے تم ہی لیے؟ کیا اسلام میں یہ دلیل قابل قبول ہے؟ شریعت ہے نا بھائی اصل, تو قرآن و سنت کیا کہتا ہے؟ دلیل تو مشاہدے کی ہونا, دیکھنے والا ہونا, تب کہیں جا کر ہی آدمی کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے. اس پر بولے اس پر جو بولے وہ تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں لوگ. اتنا بڑا گناہ ہے کہ کچھ مت پوچھو. غیبت, غیبت زنا سے زیادہ برا, اور غیبت سے زیادہ برا تہمت ہے. اندازہ لگائیے کتنی بڑی, کتنا بڑا گناہ ہے جس میں آج امت گرفتار ہے. خاندان ٹوٹ جا رہے ہیں اس کی وجہ سے. کوئی مر رہا بچہ بیمار ہوا, مر گیا, انتقال ہو گیا, علاج کرے, تدبیر کرے, دوا کھلائے, سب کچھ کرے, بچا نہیں. ہم گھر کے لوگوں کو بول رہے ہیں تم ہیچ مارے, اور عقیدہ کہاں ہے بھائی؟ عقیدہ کدھر گیا آخر؟ موت حیات دینے والے اللہ ہے کہ انسان ہے؟ توحید ہی نہیں لوگوں کی زندگیوں میں, مخلوق کی طرح منسوب کر دیتے, بس تم ہی کرے, تم ہی کرے, تم ہی کرے. بھائی اگر توحید نہیں ہے, اعمال نہیں ہے تو آج نہیں کل, اعمال اگر نہیں ہے گناہ ہے. اگر عقیدہ صحیح ہے تو آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, ایک سال نہیں, دو سال, دس سال نہیں, بیس سال کے بعد میں اچھی طرح دھلائی ہو جانے کے بعد میں وہاں سے نکلنے کا چانس مل جائے گا. لیکن اگر یہ عقیدہ ہی خراب ہے تو بہت پریشانی ہے. عقیدہ ہی خراب ہو تو پھر تو بہت پریشانی ہے. تو پہلا گناہ ہے بدن کا گناہ, شریعت کا گناہ, یہ گناہ عقیدے والا نہیں عمل والا گناہ سنایا جا رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک گناہ ہے بدکاری کا, ایک گناہ ہے چوری کا, ایک گناہ ہے بہتان کا, ایک گناہ ہے ناجائز غذا کے استعمال کا, ایک گناہ ہے غیبت کا, اور ایک گناہ ہے شراب کے پینے کا, ایک گناہ ہے جھوٹ کے بولنے کا, ایک گناہ ہے بیجا غصے کے کرنے کا. ایسے ہی بہت سارے گناہ ہیں. تو یہ گناہ کون سے ہیں؟ بدن سے تعلق رکھنے والے گناہ. ان سب سے توبہ کرنا. اب سمجھ میں آ رہا ہوں گا کہ بھائی توبہ تو اب تک بہت وقت سنے, بہت وقت کرے بھی, مگر یہ توبہ میں یہ سب چیزیں داخل ہیں بول کے تو اب تک سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ بھائی ان سب سے بچنا چاہیے. اور یہ بھی جو گنایا گیا ہے وہ چند ہیں, بہت ہیں اس کے سوا. اور دوسرا گناہ جو ہے بھائی, جو دل کا گناہ بولے ہیں, طریقت کا گناہ, اس سے بھی تو توبہ کرنا ہے نا. ضرورت کے بقدر مل گیا, یہ ابھی ہونا ابھی ہونا ابھی ہونا ابھی ہونا بولتے ہیں. یہ جو حرص ہے نا, یہ حرص گناہ ہے دل کا. ایک ہے ضرورت کے تحت میں, ضرورت پوری کر لیتے ہوئے کسی ضرورت کے پیش آنے پر آپ نے کچھ انتظام کر لیا, کوئی بات نہیں. لیکن مجھے کبھی کبھھی حیرت ہوتی ہے, ایک صاحب کے کوئی بھی نہیں ہے, پلاٹوں پہ پلاٹا, مکانوں پہ مکانا, جائیدادوں پہ جانا جائیداد, بناتے چلے جا رہے. کیا کریں گے کیا؟ پھر اس میں لڑائیاں بھی ہو رہے ہیں, جھگڑے بھی ہو رہے ہیں, لڑ لے رہے ہیں بھائی, بیچ میں لوگوں کو بول کے بھیجا کے اپنے تصفیہ بھی کرا رہے ہیں, کچھ دینا پڑا تو دے بھی رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. عجیب غریب قسم کے حالات. تو حرص ایسی, ایسے ہی دوسرے کا اچھا حال برداشت نہیں ہوتا لوگوں کو, دل کا گناہ ہے. اس کو حسد بولتے ہیں, بہت بڑا گناہ ہے, دل کا گناہ ہے. دوسرے کے پاس کوئی چیز دیکھی, میرے کو مل جانا بول کے رال ٹپکانا, یہ بھی دل کا گناہ ہے. ہمارے بڑے لوگ بھی عجیب غریب لوگ تھے, بڑے اچھے اچھے لوگ تھے. اللہ جل شانہ ان لوگوں کے درجات کو بلند فرمائے. چاہت نہیں تھی ان لوگوں کے پاس میں کسی چیز کی. ایک صاحب آئے ایک بزرگ کے پاس, کہنے لگے حضرت میں آپ کو ایک کار دلا دینا چاہ رہا ہوں فلانی. نہیں بھائی نہیں, مجھے نہیں چاہیے. نہیں حضرت, آپ جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں, سفر یہ وہ سہولت ہوتی ہے, کار آپ کے پاس سے لا کے رکھ دینا چاہ رہا ہوں. رکھو بھائی رکھو. نہیں حضرت, وہ میرا ارادہ ہے, خواہش بھی ہے, ایک موقع ہے میرے لیے سعادت کا, اجازت دے دیجیے. کہنے لگے ارے بھائی, تم میرے پاس کار لا کے رکھیں گے تو میرے کو وہ ایک ہی کار میں گھومنا پڑے گا, میرے کو روزانہ ایک نئی کار میں لگا لے جاتے, میرے کو ایک میں کہیں کو کھس کے رکھنا چاہ رہے ہوں. جب دل میں محبت نہیں ہوتی نا چیزوں کی تو پھر یوں بچتے ہیں لوگ. ہم لوگوں کا عالم یہ ہے کہ بھائی ضرورت کے بقدر ہے تو چلو ٹھیک ہے, باقی یہ کہ بھائی ایسی کیا کہ جس کے جس کی چیز نظر آئی اس پر رال ٹپکنا شروع ہو گئی. یہ اللہ کو چاہنے کی راستہ کا راستہ, یہ مخلوق کو چاہنے کا راستہ نہیں. ایسے ہی بھائی اللہ نے دیا ہے, خرچ کرنے کا موقع آیا, ضرورت مند آیا, محتاج آیا. اسلام کا حکم ہے نا خرچ کرنا, اندر روک پیدا ہوتی ہے کہ نہیں, اتنی محنت سے کمایا نہیں دینا. اس کا نام بخل ہے. یہ بخل عبادت ہے کہ گناہ ہے؟ دل کا گناہ ہے، گناہ ہے گناہ. اور حدیث میں آیا ہے کہ بخیل جنت میں نہیں جائیں گا. کتنا بڑا گناہ ہے بھائی. اسی طریقے سے یہ بڑاپن انانیت دل میں رہتی، بہت بڑا گناہ ہے، اسے بھی توبہ کرنا نا. جہاں جھگڑے ہیں نا وہ سب اس کے تھے، دیکھو انانیت کے جھگڑے ہیں. جہاں بھی جھگڑے ہیں وہ انانیت کے، میں کچھ بھی نہیں بھائی تمہیں سب کچھ بولے تو پھر جھگڑا ختم. تو بہت بڑا گناہ ہے یہ کبر کا. ایسے ہی دوسروں کے بارے میں کینا کپٹ بغض عداوت دل میں میل کچیل نفرت، دل کا گناہ ہے. مخلوق کو دکھانا کا جذبہ دل کا گناہ ہے. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا دل کا گناہ ہے. عزت اور شہرت کی خواہش رہنا، میرا بھی چو طرف نام ہونا جی، روزانہ کم از کم ایک چھوٹی سی فوٹو چھپنا خواہش، عزت شہرت. یہ بھائی دل کے گناہ ہیں، ان سب سے بھی توبہ کرنا ہے. مگر اب ٹائم ہو گیا، اب روح کے گناہ کا مسئلہ باقی تھا، اس کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے، سمجھانا بھی آسان نہیں ہے. یہ دو گناہ سے ہی بچ گئے تو بہت بڑا تیر مار لیا سمجھو. اپنے آپ کو اپنی ذات سے موجود سمجھنا، اس وجود کو اپنا سمجھنا، یہ دونوں گناہوں سے بڑا گناہ ہے. یہ روح کا گناہ ہے. بہرحال ان سب سے اپنے کو توبہ کرنا چاہیے بھائی. اس مقصد کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرنے کے مقصد سے، یہ ایک نظام ہے، اس میں اپنی طلب سے اپنی اصلاح کے لیے اپنے کو لگنا ہے. اب حضرت کے شعر پہ بات ختم کر رہا ہوں. حضرت کا شعر اچھا یاد ہو جانا، نفس و دل کچھ پاک کر لیجئے غلام، نفس بھی پاک ہو جائے دل بھی پاک ہو جائے. کیسے پاک ہو جائے؟ توبہ کے ذریعے سے، یہ گناہوں سے پاک ہونا. توبہ نہیں کرے، ابھی یہ گناہ موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گندگی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں، نفس و دل کچھ پاک کر لیجئے غلام، گندگی ہی گندگی اچھی نہیں. اچھے بننا ہے تو جو چیز اچھی نہیں ہے اسے چھوڑ دینا، ورنہ جو اچھی نہیں ہے وہی چیز آنے دے رہے تو انہیں بھی اچھا نہیں، قصہ ختم ہو جاتا. جو چیزیں اچھی نہیں ہیں وہ نکال دو تو پھر اچھے بن جائیں، اور اگر اچھی نہیں ہیں جو چیزیں وہ برقرار رہیں گی تو پھر اپن اچھے رہ جائیں گے کیا؟ اپن بھی اچھے نہیں رہیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو اچھا ہوتا ہے نا وہی اچھی جگہ رکھا جاتا ہے، جو گندا رہتا ہے اچھا نہیں رہتا وہ اچھی جگہ رکھا نہیں جاتا. اسی واسطے دو جگہ بنا کے رکھیں، ایک اچھوں کی جگہ ایک بروں کی جگہ. اچھا بننا ہے تو یہ جو اچھی نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا، گندی جتنی چیزیں ہیں اسے ترک کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ صحیح علم و عمل کی سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اے اللہ، اے کریم آقا، اے مہربان مولا، اپنے کرم سے ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرما، علم نافع عطا فرما. اے اللہ، بڑے گندے ہیں، بہت قصوروار ہیں، بڑے گناہگار ہیں. مولا آپ ہی معاف فرمانے والے ہیں، ہم کو اپنے ظاہری گناہوں کا بھی اعتراف ہے، باطنی گناہوں کا بھی اقرار ہے۔ ظاہر میں اندر میں اللہ بڑی گندگیاں ہیں، اپنے کرم سے مولا ان تمام گندگیوں کو ہم سے دور فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیک اور پاکیزہ عزائم میں پختگی عطا فرما، ہم سب کی بہترین اصلاح فرما۔ اے اللہ اپنی ذات عالی سے خاص تعلق عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کے پاکیزہ طریقوں سے ہم سب کو والحانہ شغف تعلق نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کو جو راستہ پسند ہے اس راستے پر چلنے والا اپنے کرم سے ہمیں بنا لے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اور اپنی عنایت خاص سے ہم کو اپنے پسندیدہ راستے پر چلا دے۔ نفس و شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ علم و معرفت نصیب فرما، اپنا قرب عطا فرما، ہم سب کی بہترین اصلاح فرما، ہم سب کی اچھی تربیت فرما، ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ کی اپنی پسندیدہ راہ پر چلنے والا بنا دے اور استقامت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے، شرور سے اور گمراہ کن نظریات و افکار سے اور تمام باطل تحریکوں کے شرور سے ہماری نسلوں کی اور امت کے ایک ایک فرد کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ۔